بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المعصوم عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وآله وحلني بحلية الصالحين والبسني زينة المتقين في القول بالحق وإن عز. أذان محترم، سيد سجاد علیہ الصلاة والسلام دعاء مکارم اخلاق کے حصے میں خداوند عالم سے محمد و آل محمد پر رحمت کی التجا فرمانے کے بعد التجا فرما رہے ہیں کہ بارالہ تو مجھے صالحین کے زیور سے آراستہ فرما اور اہل تقویٰ کی زینت کے لباس کو پہنا، تاکہ حق گوئی سے کام لے سکوں، چاہے یہ حق بات کرنا میرے لیے مشقت کا باعث کیوں نہ ہو، یا یہ حق گوئی میرے لیے مشقت کا باعث، یا جن کی نسبت میں اس حق گوئی کو اپنے لیے انجام دے رہا ہوں ان پر کیوں نہ گراں گزرے، پھر بھی میں اس حق گوئی کو اپناؤں. اذان محترم، دعائے مکارم اخلاق کا یہ حصہ حق گوئی پر مبنی ہے، یعنی امام علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات خداوند عالم سے اپنے لیے جس خصوصیت کی التجا فرما رہی ہے وہ کلام حق کو ادا کرنے کے حوالے سے ہے، کہ کلام حق کی ادائیگی جس انسان میں روحانی طور پر موجود ہو وہ انسان انسان با اخلاق، صاحب مکارم اخلاق ہوا کرتا ہے. ممکن نہیں ایک انسان اپنے آپ کو با اخلاق کہلوائے اور حق گوئی سے آری ہو، کلام حق کو کہنے کی اس میں جرأت نہ ہو. حقیقتاً کلام حق کی ادائیگی خود انسان کی نسبت بھی مشقت آور ہے، اور جس معاشرے میں یہ کلام کو ادا کر رہا ہے، جن لوگوں کے سامنے یہ کلام کو ادا کر رہا ہے، شاید یہ کلام ان کے لیے بھی قابل تحمل نہ ہو، ان پر گراں گزرے. ایک انسان اگر صاحب مکارم اخلاق ہونا چاہتا ہے تو امام علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اس دعا کے اس حصے میں خداوند عالم سے حق گوئی کی خصوصیت کو طلب کرتے ہوئے ہمیں اور آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ ایک انسان صاحب مکارم اخلاق اس وقت ہوگا کہ جس میں جرأت ہو کلام حق کو ادا کرنے کی، کہ یہ کلام حق عین ممکن ہے کہ شاید خود قائل کی نسبت، کہنے والے کی نسبت کلام ادا کرنے والے کی نسبت مصیبت لے کر آئے، سخت ہو، اور عین ممکن ہے کہ جس معاشرے میں اس کلام کو ادا کیا جا رہا ہے، جن لوگوں کے سامنے ادا کیا جا رہا ہے، ان کے لیے بھی گراں ہو، لیکن اخلاقی فضیلت حق گوئی ہے کہ اس مطلب کو خداوند عالم نے قرآن مجید میں بھی سورہ نساء آیت نمبر 135 میں اس طرح سے بیان کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے صاحبان ایمان، عدالت کے ساتھ قیام کرنے والے ہو جاؤ، یعنی ہمیشہ عدالت کے ساتھ قیام کرو. شہداء للہ، یہاں قابل توجہ ہے کہ جو ہمارا موضوع ہے، اے صاحبان ایمان، عدالت کے ساتھ قیام کرو. شہداء للہ، ہمیشہ اللہ کے لیے گواہی دو، یعنی ہمیشہ اللہ کے لیے حق گوئی سے کام لو، ہمیشہ اللہ کے لیے کلام کرو، اللہ کی خاطر کلام کرو. عزیزوں، یاد رکھیں، شہداء للہ، حق کی خاطر گواہی دینا، اللہ حق ہے، جز حق کچھ نہیں. وہ مومنین سے خدا کہہ رہا ہے کہ تم پر لازم ہے کہ ہمیشہ حق کے لیے، یعنی خدا کے لیے گواہی دو. خدا کے لیے گواہی کلام حق کی ادائیگی ہے، چاہے تم پر یہ کلام حق کی ادائیگی کیوں نہ مصیبت لے کر آئے، چاہے دوسروں کے لیے کیوں نہ قابل تحمل ہو. یعنی ناقابل تحمل ہونا دوسروں کے لیے اور اپنے لیے یہ رکاوٹ نہیں بننا چاہیے تمہاری حق گوئی کی ادائیگی میں. ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، یہ جو مطلب میں نے تھوڑی دیر پہلے اپنے الفاظ میں اس آیت کی ترجمانی کرتے ہوئے بیان کیا، خداوند عالم اسی مطلب کو اس آیت کے آخری اور دوسرے حصے میں بیان کر رہا ہے. اے صاحبان ایمان، عدالت کے ساتھ قیام کرو، حق کی خاطر گواہی دو، یعنی قول حق کو ادا کرو، حق گوئی سے کام لو، چاہے یہ حق گوئی ولو علی انفسکم تمہیں کیوں نہ نقصان پہنچائے، اول والدین تمہارے والدین کو کیوں نہ نقصان پہنچائے، والاقربین چاہے تمہارے عزیزوں کو اس سے کیوں نہ نقصان پہنچے، یعنی ضرر آور ہو ان کے لیے، لیکن حق گوئی سے اجتناب مت کرو، ہمیشہ حق گوئی کو بالا رکھو، ہمیشہ حق گوئی سے کام لو. ان یکن غنیاً او فقیراً فاللہ اولا بہما، چاہے یہ حق گوئی سے کام لینے والا سرمایہ دار ہو یا محتاج، خدا بہتر ہے ان دونوں کی نسبت اس حوالے سے کہ ان کی پشت پناہی خدا کرے گا. عزیزوں، یاد رکھیں، شاید آیت کے اس حصے کے معنی موضوع کی مناسبت سے یہ ہیں کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اے انسان مومن، تجھ پر لازم ہے عدالت کے ساتھ قیام کر، حق گوئی سے کام لے، چاہے تجھے اس کا نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے، تیرے والدین کو کیوں نہ اٹھانا پڑے، چاہے اس حق گوئی کی نسبت تمہارے عزیزوں کو کیوں نہ نقصان اٹھانا پڑے، ان پر گرا گزرے، لیکن تمہیں حق گوئی سے کام لینا ہے. اگر تم حق گوئی کو انجام دیتے وقت سرمایہ دار ہو اور گھبراؤ کہ اگر میں حق گوئی سے کام لوں گا شاید مجھے اپنے اس سرمایے سے ہاتھ دھونا پڑے، کیونکہ حق گوئی سے کام لوں گا، جن لوگوں پر میرا یہ حق گوئی کرنا گراں گزر رہا ہے، ممکن ہے کہ شاید مجھے اپنے مال سے، مجھے اپنے سرمایے سے بے دخل کر دے، نتیجتاً میں محتاج ہو جاؤں گا. اگر یہ خوف آئے تو خدا کہتا ہے کہ فاللہ اولا بہما، خدا اولا ہے اس تمہاری سرمایہ داری سے، اور طرف مقابل اگر کوئی شخص محتاج ہے اور حق گوئی سے کام لیتا ہے تو وہ یہ تصور کرے کہ میں اگر حق گوئی سے کام لوں گا تو شاید ہمیشہ محتاج رہوں گا، آج حق گوئی نہ سے کام نہ لوں، آج باطل کی نسبت اپنے کلام کو جاری کروں، شاید مجھے سرمایہ مل جائے، شاید لوگوں کی عنایت ہو جائے۔ خدا کہتا ہے کہ دیکھ اے محتاج، اے فقیر، اگر تو نے حق گوئی سے کام لیا خدا تیرا پشت پناہ ہے، اور اگر نہیں لیا تو خدا تجھے تنہا چھوڑ دے گا اسی عالم میں۔ اور اسی طرح اے سرمایہ دار، اگر تو نے حق گوئی کو سامنے رکھا اس صورت میں کہ تو نے یہ سوچنا شروع کیا کہ حق گوئی سے اگر کام لے گا تو شاید تیرا یہ سرمایہ ہاتھ سے چلا جائے گا، یاد رکھ خدا تیرا پشت پناہ ہے، بہترین سرمایہ خدا ہے، اس کا وجود ہے، اس کا ہونا ہے، تو مت گھبرا حق گوئی کو انجام دینے سے، حق گوئی کا وظیفہ انجام دینے سے۔ سورہ یونس میں بھی خداوند عالم نے اس مطلب کو بیان کیا ہے، سورہ یونس آیت نمبر 32، فما زاباد الحق الا الضلال فأنا تصرفون۔ بہت جذاب اور پرکشش آیت ہے حق گوئی کے حوالے سے۔ خدا کہتا ہے فما زاباد الحق، حق کے بعد اور کیا چیز باقی رہ جاتی ہے الا الضلال، سوائے گمراہی کے۔ عزیزوں یاد رکھیں، خدا اطمینان کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ اس مطلب کو ہمیں اور آپ کو منتقل کر رہا ہے کہ اے لوگوں، حق حق ہے، اگر حق کو چھوڑو گے تو راہ راست کو چھوڑ دو گے، اس لیے کہ حق کو چھوڑنے کے بعد ایک ہی راستہ باقی رہ جاتا ہے، وہ ہے گمراہی کا۔ تم اپنی منزل نہیں پا سکو گے، ہمیشہ مضطرب رہو گے، ہمیشہ پریشان۔ تھوڑا سا استفادہ کریں یہیں رک کر، ہم اور آپ اپنی زندگی میں عزیزوں پریشانی کا احساس کرتے ہیں، عدم اطمینان کی کیفیت کا احساس کرتے ہیں، اضطراب کا احساس کرتے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں، بلکہ یقین ہے ہمیں اور آپ کو، کہ ہم واجبات انجام دے رہے ہیں، محرمات الہیہ سے پرہیز کر رہے ہیں، پھر کیوں ہم پریشان ہیں؟ خدا اس آیت کے ذریعے سے کہتا ہے فما باد الحق الا الضلال فانا تصرفون، حق کو اگر چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ عزیزوں یاد رکھیں، ظاہری واجبات کو انجام دینا، ظاہری محرمات الہیہ سے پرہیز کرنا کافی نہیں، بلکہ یہ ظاہری واجبات اور ظاہری محرمات ہمیں اور آپ کو باقاعدہ اس راستے پر چلنے کی نسبت آمادہ کرے کہ جو حق کا راستہ ہے، کہ جس کا ایک مصداق اور عمل حق گوئی سے کام لینا ہے۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، برے کام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، لیکن جب حق گوئی کا مرحلہ آتا ہے تو ہم پسوپیش کرتے ہیں، یا سرمایہ ہماری نگاہ میں آتا ہے کہ اگر حق گوئی سے کام لیا تو ہم فقیر ہو جائیں گے، شاید لوگ ناراحت ہو جائیں گے، وہ فلاں سرمایہ دار ہم سے ناراض ہو جائے گا، اس کی عنایت جو ہماری زندگی پر ہمارے لیے ہے وہ ہمیں محروم کر دے گا، یا اگر ہم محتاج اور فقیر ہیں تو اسی عالم میں ہم باقی رہیں گے مرتے دم تک اگر حق گوئی سے کام لیا۔ یہ خوف سرمایے کا ہاتھ سے نکل جانا اور محتاجی پر باقی رہنا، خدا کہتا ہے اگر یہ خوف رکھو گے تو یہ خوف تمہیں گمراہی کی طرف لے جائے گا، نہ صراط مستقیم پر کہ جہاں پر منزل تمہاری تمہیں ملے گی۔ اے انسان، وہ انسان کہ جو با اخلاق ہونا چاہتا ہے تجھ پر لازم ہے کہ حق کے راستے کو اپنا حق گوئی سے کام لے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، کس طرف بھاگے جا رہے ہو، کس طرف منہ پھیر رہے ہو؟ حق سے منہ پھیرو گے تو سوائے باطل کے اور کچھ نظر نہیں آئے گا۔ خداوند عالم اس مطلب کو مزید دوسری آیات کے ذریعے سے بھی ہمیں اور آپ کو بیان کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ قرآن مجید سورہ مومنون آیت نمبر 70 اور اسی طرح سورہ زخرف آیت نمبر 78، دونوں میں ایک مطلب کو تکرار کیا ہے حق گوئی کے حوالے سے، حق پر باقی رہنے اور حق پر حق سے نفرت کرنے کے حوالے سے۔ سورہ مومنون میں یہ کہا وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، لوگوں میں سے اکثر حق کی نسبت نفرت کرنے والے ہیں، بیزاری کا اظہار کرنے والے ہیں۔ یہ خداوند عالم کی طرف سے عزیزوں آیت ان افراد کے لیے مذمت ہے کہ جو حق کو دنیاوی محبت کے مقابلے پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح سورہ زخرف کو ملاحظہ کریں لَقَدْ جِعْنَاكُمْ بِالْحَقِّ، یقیناً ہم نے تمہارے لیے حق کو بھیجا، یعنی ہم حق کو لے کر آئے، ہم حق کے ساتھ آئے تمہارے پاس، وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، یہ سخت ہے، لیکن تم میں سے اکثر حق سے انحراف کرنے والے ہیں، بیزاری کا اظہار کرنے والے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ خدا یہاں پر ہماری اور آپ کی تنبیہ کر رہا ہے کہ اے انسانوں اگر حق سے منہ موڑو گے تو تم خود اپنے آپ سے منہ موڑو گے، تم خود اپنی بھلائی کے مقابلے پر اپنے آپ کو نابودی کے در پہ کرو گے، یعنی تم اپنے آپ کو اس مقام پر لے کر آؤ گے کہ جہاں پر تمہاری نابودی ہے۔ اس لیے کہ حق کے مقابلے پر باطل ہوا کرتا ہے، حق کو چھوڑو گے تو گمراہی گمراہی ہے۔ اس آیت کی اور اس سے پہلے جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ان کی تفسیر کو اگر ہم اور آپ جاننا چاہیں تو مولا کائنات کا یہ فرمان ہم اور آپ توجہ کے ساتھ سنیں۔ مولا فرماتے ہیں الحق کو منجات لکل عامل وحجت لکل قائل، حق ہر عمل انجام دینے والے کے لیے نجات بخش ہے، نجات کا راستہ ہے، یعنی وہ ہر وہ شخص کے جو عمل صالح انجام دیتا ہے اور حق گوئی کے ساتھ حق کے راستے پر چلتا ہے، حق کو تھامے رکھتا ہے، حق سے جدا نہیں ہوتا، یہی حق اس کے لیے نجات کا پروانہ ہے۔ وحجت لکل قائل، ہر وہ شخص کے جو کلام ادا کرتا ہے اگر حق کے ساتھ کلام ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے حجت ہے، حق اسے رسوا نہیں ہونے دیتا، حق اسے گمراہ نہیں ہونے دیتا۔ امیر المومنین اس حوالے سے اور مزید فرماتے ہیں المغلوب بالحق کے غالب، عجیب ہے مولا فرماتے ہیں المغلوب بالحق کے غالب، اگر ہم اور آپ حق کے راستے پر چلتے ہوئے حق کا ساتھ دیں، حق گوئی سے کام لیں، اگر ہم اور آپ اس حق گوئی کی بنیاد پر حق کی صورت پر عمل کرنے کے لحاظ سے ظاہری طور پر شکست کیوں نہ کھا جائیں پھر بھی غالب ہیں۔ معصوم یہ فرما رہے ہیں المغلوب بالحق غالب، عجیب جملہ لیکن جالب ہے، ہمیں اور آپ کو ہماری روح کے لحاظ سے نفع بخش اور مقوی ہے، قوت دیتا ہے یہ جملہ، یہ فرمانے مولا المغلوب و بالحق کے غالب۔ کربلا کو یاد کریں ہم اور آپ، سب جانتے ہیں کہ سید الشہداء علیہ السلام اپنے چند رفقا کے ساتھ، چند اعزہ اور اقربا کے ساتھ گئے ہیں کہ جن کی نسبت ہم جانتے ہیں تعداد کتنی، 72، کہ جس میں سب ایک جیسے نہیں تھے، بوڑھے تھے، جوان تھے اور بچے، یہ سب مل کر مولا کی ایک فورس، لیکن حزب اللہ اللہ کی جماعت تھی۔ کیسی جماعت؟ کہ جو فائق آئی ابلیس کے لشکر پر، یزید کے لشکر پر، لیکن للہ بتلائیں، آیا ظاہری طور پر شکست ہوئی یا ظاہری طور پر فتح؟ خوب، ظاہری طور پر شکست، لیکن حقیقتاً فتح ہے۔ مولا اسی مطلب کو بیان کر رہے ہیں، المغلوب بالحق، حق ظاہری طور پر ہمارے اور آپ کے لیے شکست لے کر آتا ہے، لیکن یہ شکست کھانے والا انسان غالب ہے عند اللہ، المغلوب بالحق غالب۔ اسی طریقے سے ایک فرمان بالکل برعکس ہے، مولا فرماتے ہیں شر پر اور باطل پر باقی رہ کر، اس پر عمل پیرا ہو کر، ظاہری طور پر انسان کیوں نہ فاتح ہو، لیکن حقیقتاً مغلوب ہے۔ یزید اور یزید کا لشکر باطل اور باطل بنیاد پر حق کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا، ظاہری طور پر اسے فتح نصیب ہوئی۔ معصوم فرماتے ہیں باطل پر باقی رہتے ہوئے باطل کی حمایت کرنا، ظاہری طور پر اگر فتح بھی لے کر آئے، وہ مغلوب ہے، وہ غالب نہیں۔ مغلوب کس کی نگاہ میں؟ عند اللہ۔ آئیے عزیزوں، ہم اور آپ اس حق کو مزید پہچانیں، حق کس چیز کو لے کر آتا ہے، صاحب حق، اس کا عنوان معنوی اور روحانی لحاظ سے کیا ہے۔ اگر روایات کو ملاحظہ کریں، صاحب حق صاحب عزت ہوا کرتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ حق عزت کے ساتھ ہے، عزت حق کے ساتھ ہے۔ اسی طرح بہل انوار کی ایک روایت ہے، 11 امام کا ارشاد ہے، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرماتے ہیں ما ترک الحق کا عزیز الا ذل ولا اخذ به ذلیل الا عز۔ یعنی کیا؟ کوئی صاحب عزت انسان حق کو نہیں چھوڑتا، مگر جیسے ہی حق کو چھوڑتا ہے، رسوائی اس کے دامن کو آ لگتی ہے، یعنی وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ حق کو جب تک حق سے وابستہ تھا عزیز تھا، جیسے ہی حق کو چھوڑتا ہے ذلت اور رسوائی کا سامنا۔ دوسرا حصہ اس روایت کا، ولا اخذ به ذلیل الا عز، جو شخص ذلیل ہے حق کو چھوڑنے کی بنیاد پر، اب اگر ہوش میں آئے اور حق کا ساتھ دے اور صاحب حق ہو، تو خداوند عالم اسے عزیز کرتا ہے۔ کسی ذلیل نے اپنے لیے حق کا انتخاب نہیں کیا، مگر وہ عزیز ہوا۔ کسی عزیز نے حق کا ساتھ نہیں چھوڑا، مگر وہ رسوا ہوا۔ بس یاد رکھیں عزیزوں، اگر ہم اور آپ عزیز ہونا چاہتے ہیں تو پھر حق کا ساتھ دیں۔ حق کا ساتھ دینے کے لیے ضروری ہے کہ حق گوئی سے کام لیں، حق پر عمل کریں، حق کے مطابق عمل کریں، ہر وہ عمل انجام دیں کہ جو حق ہے۔ شاید معصوم علیہ السلام نے اس مطلب کو التجا کے انداز میں خداوند عالم سے اپنے لیے آرزو کی ہے۔ البتہ حق میٹھا نہیں ہوتا، خصوصی طور پر حق گوئی۔ رسول اسلام کا ارشاد ہے، الحق ثقیل مر، حق ثقیل ہے، وزنی ہے اور کڑوا، بہت مشکل سے اٹھایا جاتا ہے، بہت مشکل سے اسے گلے سے اتارا جا سکتا ہے کیونکہ کڑوا ہے۔ والباطل خفیف حلو، جبکہ حق کے مقابلے پر باطل ہلکا ہے، آسانی سے اٹھا سکتا ہے، میٹھا ہے۔ اس قول کو اگر ہم اور آپ ملاحظہ کریں رسول کے، تو واقعاً ہم اور آپ اپنی زندگی پر ایک نظر ڈالیں طائرانہ، کہ ہم بہت سارے کام آسانی سے کر لیتے ہیں، بہت سارے کام ہمارے لیے مشکل ہے۔ معیار بتلا دیا کہ جب نیکی کا کام آتا ہے تو ہمیں سنگین لگتا ہے، نیکی جب کرتے ہیں تو بڑی مشکل سے نیچے وہ گھونٹ اترتا ہے کہ جو نیکی کا ہے، لیکن اس کے مقابلے پر برائی کے انجام دینے کا وقت ہو، برائی ہمارے سامنے آئے تو ہمیں وزن محسوس نہیں ہوتا، ہلکا پن لگتا ہے، ہم بڑی آسانی سے اسے اٹھا لیتے ہیں، بڑی آسانی سے اسے نیچے اتار لیتے ہیں، کیونکہ میٹھا ہے۔ میٹھی چیز کبھی بھی ہمیں اور آپ کو مشکل محسوس نہیں ہوتی بلکہ آسان لگتی ہے۔ آخر مرحلے پر ملاحظہ کریں ہم اور آپ، یہ جاننے کے لیے، صرف یہ جاننے کے لیے چند دقیقے اور، کہ انسان کب حق پر باطل کو ترجیح دیتا ہے اور کیوں، یعنی کون سا انسان حق کو چھوڑنے پر تیار ہوتا ہے اور باطل کو اپنانے پر تیار ہوتا ہے۔ جب حق عزت دیتا ہے تو کیوں انسان چھوڑ دیتا ہے اس کو، جب باطل ذلت دیتا ہے تو کیوں اپناتا ہے اس کو؟ خداوند عالم نے وہی آیت کے جو میں نے سرنامہ کلام میں آپ کے سامنے عرض کی حق گوئی کے حوالے سے، سورہ نساء آیت نمبر 135، اس کے آخر میں خداوند عالم نے اس کا راز بتلایا ہے، کیوں انسان حق کو چھوڑتا ہے، کیوں باطل کو اپناتا ہے۔ خدا کہتا ہے آیت کے آخری حصے میں، فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا، ہوا و ہوس کی اسیری انسان کو حق سے دور کرتی ہے اور باطل سے نزدیک کرتی ہے، یعنی حق گوئی کو انسان چھوڑتا ہے کس وجہ سے؟ نفسانی خواہشات کی بنیاد پر، اور وہی نفسانی خواہشات خداوند عالم نے اسی آیت کے اول میں بیان کیا، وہ کیا ہے؟ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہمارا سرمایہ چلا جائے گا حق گوئی کی بنیاد پر، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم اس محتاجی کے عالم میں ہمیشہ باقی رہیں گے۔ یہ نفسانی خواہشات، یہ شیطانی وسوسے ہیں، کہ شیطانی وسوسہ ہماری اس ہوا و ہوس کی اسیری دونوں مل کر ہمیں اور آپ کو نابود کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ عزیزوں، کوشش کریں ہم اور آپ کہ ہم ہوا و ہوس کی اسیری میں نہ آئیں، اس کے دام میں نہ پھنسیں۔ شیطان فرصت کو دیکھتا ہے، وہ فرصت کیا ہے ہمارے وجود میں، جس چیز کا وہ احساس کرتا ہے فرصت کے عنوان سے، وہ یہ کہ ہم کب ہوا و ہوس کے اسیر ہوں، شیطان ہم پر حملہ آور ہوتا ہے۔ نتیجتاً حق گوئی کے موقع پر ہم دنیا کی محبت کو سامنے رکھتے ہیں، مال و ملال کی محبت کو سامنے رکھتے ہیں، اولاد کی محبت سامنے آتی ہے، والدین کی محبت سامنے آتی ہے، عزیزوں کی محبت سامنے آتی ہے، گھر بار کی محبت سامنے آتی ہے۔ کوشش کریں ہمارا کہ انشاءاللہ کوشش میں وہ شخص کامیاب ہوتا ہے کہ جو یقین کے عالم میں کوشش کرے، خداوند عالم کی توفیق اس کے ساتھ شامل حال رہے گی۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ جس طرح سے تیرے اس ولی نے تیرے دربار میں حاضر ہو کر التجا کی حق گوئی کی نسبت، خداوندہ ہمیں بھی اس فضیلت کو عطا فرما۔ والسلام علیکم۔